السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ ممتحنہ آیت نمبر 7. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. اسأل اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین آدیتم منہم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم. بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے. سبحان اللہ، ایک چھوٹی سی آیت میں دراصل بہت آگے کی خبر دی گئی ہے، اور واقعی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحان تعالیٰ کی جو باتیں ہیں وہ کتنی سچی اور کتنی صحیح ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو خوشخبری دی ہے کہ جن لوگوں سے تم جنگ کر رہے ہو یا معاملات کر رہے ہو یا عہد کر رہے ہو، یہ لوگ جو ہو سکتے ہیں آگے چل کر آج جو تمہارے دشمن ہیں آگے چل کر دوست بن جائیں، اور انہی لوگوں میں اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان محبت ڈال دے آپس میں. اور واقعی میں کتنی صحیح بات ہے یہ کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، اور بھی بہت سارے بعد میں جو صحابہ کرام ہیں، خود ابو سفیان کو ہم دیکھتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہ یہ سب آگے چل کر جو کہ شروع میں اسلام دشمنی میں پیش پیش تھے، آگے چل کر یہی اسلام کے لیے ایک بہت بڑا سپورٹ بن گئے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور جنگ احد میں جو مسلمانوں کے سامنے مخالفت میں پیش پیش تھے اور مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا جن کی وجہ سے، لیکن وہی صحابی آگے چل کر اسلام کے ایک بہت بہترین سپہ سالار بنتے ہیں. اور اسلام میں جو بھی جنگیں ہوئیں اس میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا، ماشاءاللہ. اور اس لیے ہم کو کبھی بھی کسی کی دشمنی میں بہت آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے، معاملہ ہمیشہ اعتدال اور عدل کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ جو کہ اسلام کی دشمنی میں پیش پیش ہیں، آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے دے اور وہ اسلام قبول کر لیں، تو لہٰذا عدل سے ہمیں کام لینا ہے. تو اس وقت چونکہ آپس کے جو قریبی رشتے دار تھے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تھے دیکھا جائے تو، یعنی ایک مسلمان تھا ایک نان مسلم تھا، تو اللہ تعالیٰ یہاں تسلی انہیں دلا رہا ہے مسلمانوں کو کہ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہو سکتا ہے آگے چل کر یہی جو تمہارے آج دشمن بنے ہوئے ہیں تمہارے رشتے دار ہیں، آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت سے نواز دے. اور مکہ فتح ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کثرت سے اسلام قبول کرنے لگے اور اسلام میں داخل ہونے لگے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین. اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی معاملات اور لین دین تو ہوں گے، جو غیر مسلم ہیں ایکچولی ان سے دلی تعلقات کے لیے منع کیا جا رہا ہے. جیسے پیچھے جو ہم نے پچھلے سبق میں ہم نے جو آیتیں سنی تھی اس میں کیا کہا گیا تھا کہ ان سے دلی تعلقات نہیں رکھنے، مسلمانوں کے راز غیر مسلموں کو نہیں پہنچانے ہیں، مسلمانوں کا نقصان کر کے غیر مسلموں کو فائدہ نہیں پہنچانا ہے. ہاں، لیکن ان سے معاملات کیے جا سکتے ہیں، ڈیلنگز ان سے ہوں گی، ان سے تعلقات بھی ہوں گے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. انصاف بہرحال ہر وقت کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انصاف کرنے والوں کو ہی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے، ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں. تو یہاں پر کلیئر بتا دیا گیا کہ ظالم کون لوگ ہیں، اور جو لوگ مسلمانوں کے دشمنوں سے دوستی رکھے ہیں ایکچولی وہ ظالم ہیں، لیکن جو لوگ ایک رشتہ داری ہوتی ہے یا پھر معاملات ہوتے ہیں، دوستانہ تعلقات ہوتے ہیں، اگر اس کا وہ لین دین ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو جنہوں نے تمہیں نہیں نکالا ہے ان سے تم دوستی کر سکتے ہو، معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا ہے، جنہوں نے دشمنی کی اور دشمنی میں مدد بھی کی ہے ایک دوسرے کی مسلمانوں کے خلاف، لہٰذا ان سے پھر تم ویسے دلی تعلقات نہیں رکھیں گے. يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم واللہ علیم حکیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو, نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال. ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو یعنی لوٹا دو, اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو. اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رہو. جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو, اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں. یہ اللہ کا حکم ہے, وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے. سبحان اللہ. یہاں سے جو آیت آئی ہیں یہی وہ خاص آیت ہیں جس میں مسلمان عورتوں کا امتحان لینے کا ذکر ہے یا ان سے بیعت کرنے کا ذکر ہے. کہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس وقت صلح حدیبیہ کے بعد اصل میں آپس میں آنا جانا شروع ہو گیا تھا, کیونکہ چونکہ معاہدہ ہو گیا تھا تو اب دشمنی ویسے باقی نہیں رہی تھی, اور تجارت کے لیے یا ملنے جلنے کے لیے جو ایک دوسرے کے رشتے دار تھے وہ مکہ سے مدینہ جانے آنے لگے, اور کچھ خواتین بھی تھیں جو مکہ چھوڑ چھوڑ کر مدینہ آنے لگی تھیں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو خواتین آ رہی تھیں اس میں تو کچھ وہ تھیں کہ جو ابھی تک روک لی گئی تھیں زبردستی, کچھ وہ تھیں جن کے ہسبینڈ آلریڈی پہلے آ چکے تھے مدینہ میں مسلمان ہو کر, کچھ وہ تھیں کہ جن کے ہسبینڈ کافر تھے اور وہ مسلمان ہو گئی تھیں تو وہ انہیں چھوڑ کر آ رہی تھیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے تھے, اور ابھی تک چونکہ یہ حکم نہیں آیا تھا, یعنی کافر اگر ہے شوہر تو ان کی بیویاں مسلمان ہیں تو وہ کیا کریں. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں زینب رضی اللہ عنہا, ان کے ہسبینڈ خود اسلام انہوں نے ابھی قبول نہیں کیا تھا, بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا. تو ابھی یہ ایسے سب معاملات تھے اور اس سے مسائل پیدا ہو رہے تھے کہ جو بیویاں مسلمان ہیں تو وہ اب کیا کریں, یا جن کے ہسبینڈ مسلمان ہیں تو وہ بیویوں کے معاملے میں کیا کریں. ابھی تک تو تعلقات قائم تھے, اور پھر کچھ لوگ مکہ میں رہ گئے تھے, کچھ لوگ مدینہ میں تھے, تو اب یہ مسائل سارے پیدا ہو رہے تھے. جو صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ جو بھی وہاں سے جو شخص وہاں سے آئے گا بھاگ کر اپنے ولی کی اجازت کے بغیر, تو مسلمان اس بات کے لیے یعنی مسلمانوں کی طرف سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ جو بھی مرد آئیں گے وہاں سے بغیر ولی کی اجازت کے ان کو مسلمان لوٹا دیں گے. تو اب تک جتنے بھی مرد آئے تھے جیسے ابو البصیر ہے یا پھر ابو جندل ہے, ان کو وہیں کا وہیں لوٹا دیا گیا. لیکن اب خواتین آنے لگی تھیں تو خواتین کے لیے خود بخود یہ مسئلے کا حل نکل گیا کہ جب خواتین آنے لگیں, اور کہا جاتا ہے کہ جو سب سے زیادہ مشہور واقعہ ہم کو ملتا ہے اس میں ایک صحابیہ تھیں, تو کچھ لوگ جو تھے اس میں ان کے ہسبینڈ کافر تھے اور بیویاں مسلمان, اور کچھ کی بیویاں کافر اور ہسبینڈ مسلمان, تو یہ سب مسائل پیدا ہو رہے تھے. تو اس کو اب یہاں پر اس کے احکامات بتائے گئے ہیں. اور جو خواتین آ بھی رہی تھیں تو وہ خواتین کس لیے آ رہی تھیں, ان کے پیچھے کیا مقصد تھا, وہ کیوں اپنے گھر بار چھوڑ کر آ رہی تھیں, کیا ریزن تھا. تو چونکہ ہم جیسے جانتے ہیں کہ ہجرت کی جو قسمیں بتائی گئیں کہ ہجرت صرف دین کے لیے کی جاتی ہے, تو وہی باعث اجر ہے. اگر کسی نے کسی سے نکاح کی خاطر ہجرت کی تو اس کو اس کا اجر ملے گا, کسی نے کچھ بزنس کی خاطر ہجرت کی تو اس کو اس کا ملے گا بدلہ, اور کسی نے اللہ کی خاطر ہجرت کی تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا. تب یہ جو مسئلہ پیدا ہوا تھا اس وقت کے جو عورتیں آ رہی تھیں, تو اب ان سے کیا بات کی جائے یا ان سے کیسے پوچھا جائے کہ وہ کس لیے آئی ہیں, تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کا حل بتا دیا. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں میاں بیوی جب مسلمان تھے وہ ہجرت کر کے آ گئے تھے, جیسے کہ عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری بیٹی تھی ان کے ہسبینڈ نان مسلم تھے تو وہ مکہ ہی میں تھی. اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جو شوہر مسلمان تھے وہ مدینہ آ گئے تھے اور ان کی بیویاں کافر تھیں تو وہ مکہ ہی میں تھیں, جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ ان کی دو بیویاں مکہ میں تھیں. تو یہ سارے مسائل چل رہے تھے. تو یہ سب معاملات تھے کہ جو ایک صحابیہ جن کا ہمیں ذکر ملتا ہے, اسی دوران ام کلثوم بنت عقبہ ہجرت کر کے مدینہ آئیں, تو کافروں نے کہا کہ آپ ان کو ہمیں واپس کر دیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے مطالبہ نہیں مانا اور ان کو واپس نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ شرط میں یہ بات نہیں لکھی تھی جو شرط تھی اس میں عورتوں کا ذکر نہیں تھا، اس میں رجل کا ذکر آتا ہے یا شخص کا ذکر آتا ہے. اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یہ مسئلہ حل کروایا کہ یہ جب عورتیں آنے لگی اور جب مسلمان عورتیں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئیں تو جو کافر تھے تو معاہدے کے روز سے وہ کہنے لگے کہ یہ عورتوں کو بھی واپس کریں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، معاہدہ نکالو، اس میں کیا لکھا ہے. تو معاہدے میں جو بات ہوئی تھی اس میں عورتوں کا ذکر ہی نہیں تھا، اس میں تو رجل کا ذکر تھا، یہ شخص کا ذکر تھا کہ کوئی شخص، کوئی آدمی اگر یہاں سے جائے گا تو اس کو مسلمان واپس کرنے کے ذمہ دار ہوں گے، لیکن عورتوں کا وہاں ذکر ہی نہیں تھا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خود بخود یہ مسئلہ حل، اس کا مسئلے کا حل نکال دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ اس شرط کے الفاظ کی روح سے عورتیں اس سے مستثنی ہیں. تو یہ اس وقت پھر قریش کی غلط فہمی دور ہوئی کہ اچھا ٹھیک ہے، جو مہاجر عورتیں ہوں گی کہ ان کی ازدواجی زندگی کا مسئلہ تھا، اس کا حل اس میں بتایا گیا ہے، اور جو الفاظ تھے اس کے وہ الفاظ یہ تھے کہ اللہ اللہ یاتی کا منا رجل فان کان علی دینک الا رددته الینا، کہ یہ اگر ہم میں سے کوئی مرد خواہ وہ تمہارے دین پر ہی کیوں نہ ہو تمہارے پاس آئے تو تمہیں اسے ہمارے پاس واپس لوٹانا ہوگا. تو اب ان الفاظ سے خود بخود یہ بات سامنے آ گئی. ابھی جو ہجرت کر کے آنے والی عورتیں تھیں تو ان کے دل کا حال تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ ایمان کے لیے آئی تھیں یا کس لیے آئی تھیں، لیکن ان کا ظاہری طور پر بھی کچھ امتحان لینا تھا. اس لیے یہاں پر امتحان کا ذکر کیا گیا کہ تم ان کا امتحان لے لیا کرو کہ آیا واقعی وہ مسلمان ہیں، اسلام کی خاطر آئی ہیں اپنا وطن چھوڑ کر، یا پھر کوئی دنیاوی کوئی غرض تو ان کے لیے اس میں چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی اور ریزن تو نہیں بنا ہے، کچھ اپنے شوہر سے بیزار ہو کر ازدواجی زندگی کے جھگڑوں سے پریشان ہو کر تو نہیں آئی ہیں وہ، یا کسی سیر و سیاحت کی غرض سے تو نہیں آئیں، یا پھر کچھ کسی کی چھپی دوستی ہو تو اس کے لیے تو نہیں آئیں. تو لہٰذا اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ ہی مدینہ آنے والی عورتوں کا امتحان لے رہے تھے. تو ان کے لیے سب سے پہلے جو امتحان جب لیا گیا، جب وہ امتحان میں ثابت قدم رہتی یعنی اس امتحان میں وہ پاس ہو جاتی، تو اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ ان کو ان کے کافر شوہروں کی طرف نہیں لوٹایا جائے گا، یعنی اب وہ اپنے کافر شوہروں کے لیے حلال نہیں ہے. اس سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب شوہر اور بیوی دونوں میں سے کسی ایک اسلام قبول کر لے تو نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے. کافر اور مومن، یا عورت کا مومن ہونا اور مرد کا کافر ہونا، یہ ایکچولی رشتہ نکاح ختم کر دینے والی بات ہے. اور پھر ایک اور وجہ مل گئی کہ کیونکہ ایک شخص مکہ میں تھا، ایک مدینہ میں تھا، ایک دارالکفر میں تھا، ایک دارالاسلام میں تھا، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ نکاح خود بخود ٹوٹ گیا کیونکہ ازدواجی تعلقات قائم ہی نہیں رہے. اب پھر یہاں پر مہر کی بات کی گئی ہے، اور مہر کا آپ دیکھیں کہ مہر کا مسئلہ یہ ہے کہ جو مسلمان عورتیں ہجرت کر کے مدینہ آ گئی تھیں ان کے تعلق سے حکم یہ ہوا کہ جو مسلمان ان سے نکاح کرے وہ اس عورت کا سابقہ حق مہر اس کافر کو بھی ادا کرے گا، اس کافر کو بھی ادا کرے گا جس کے نکاح میں وہ پہلے تھی، اور اس نئے نکاح میں جو حق مہر طے ہو وہ بھی ادا کرے گا. اور مسلمانوں کی جو عورتیں کافر تھیں اور کافروں کے پاس مکہ میں ہی رہ گئی تھیں، ان کے متعلق یہ حکم ہوا کہ جن کافروں کے قبضے میں یا نکاح میں وہ ہوں وہ مسلمانوں کو یا اس خاص مسلمان کو حق مہر ادا کریں یا لوٹا دیں جس کے نکاح میں وہ پہلے تھی، اور مسلمانوں کو اس رقم کا کافروں سے مطالبہ کرنا چاہیے. یعنی اس سلسلے میں کافر مسلمانوں سے اور مسلمان کافروں سے اپنی پہلے کی جو بیویاں ہیں ان کے حق مہر کی رقم کا مطالبہ کر سکتے ہیں. اور یہ اس لیے نازل ہوا تھا کہ ان دنوں معاہدہ حدیبیہ کے روز سے صلح تھی، کافروں اور مسلمانوں میں ایسے لین دین کا معاملہ یا تبادلہ ہو سکتا تھا. تو اب یہ جو فیصلہ تھا اللہ تعالیٰ کا، یہ بہت ہی زیادہ منصفانہ اور حکیمانہ فیصلہ تھا، اور مسلمانوں کے لیے تو بہرحال یہ واجب الاطاعت تھا، لیکن کافروں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. ظاہر سی بات ہے کافر تو اب وہ کافر ہی ہیں، وہ کیوں بھلا اپنی بیویوں کے حق مہر کسی اور کو دیں، کسی مسلمانوں کو دیں؟ پہلے تو ان کی مسلمانوں سے دشمنی، اور پھر یہ کہ یہ ایکسٹرا ان کے اوپر بوجھ ان کو لگے گا، تو لہٰذا انہوں نے تو وہ مہر نہیں دیے. تو یہاں پر مہر کا مسئلہ حل کیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو مہر کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فیصلہ کیا ہے کہ تم یہ مہر کا آپس میں لین دین کرو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ حکیمانہ فیصلے پر مبنی ہے، لہٰذا اس کا تمہیں پاس و لحاظ رکھنا چاہیے. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ. اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو، اور اس رب سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. تو اس کی بھی جیسے کہ دو صورتیں تھیں، ایک صورت تو یہ تھی کہ جن کفار سے مسلمانوں کے تعلقات تھے ان سے مسلمانوں نے معاملہ طے کرنا چاہے کہ جو عورتیں ہجرت کر کے ہمارے پاس آ گئی ہیں ان کے مہر ہم واپس کر دیں گے، اور ہمارے آدمیوں کے جو کافر بیویاں ہیں ادھر ان کے مہر تم واپس کر دو، لیکن ان لوگوں نے اسے قبول کرنا نہیں چاہا۔ اسی لیے کچھ اسکالرز کہتے ہیں، امام زہری کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے مسلمان ان عورتوں کے مہر واپس دینے کے لیے تیار ہو گئے جو مشرکین کے پاس مکہ میں رہ گئی تھی، مگر مشرکوں نے ان عورتوں کے مہر واپس دینے سے انکار کر دیا جو مسلمانوں کے پاس ہجرت کر کے آ گئی تھی۔ ایسا سمجھے مثال کے طور پر کہ مکہ والوں سے جو پیسے ملنے تھے مہر کے، تو مکہ والوں نے دینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ کافر تھے، اور جو ادھر مدینہ میں جو لوگ تھے اور مدینہ میں جن لوگوں کو اپنی بیویوں کے حق مہر دینا تھے جو ان کی بیویاں کافر تھیں، تو اب اس صورت میں جو ان کو حق مہر دینا تھا اور وہ رقم مکہ پہنچانی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے اب ایسا کرو کہ تم یہ جو مکہ میں تم کو رقم دینی تھی مہر کی تم وہ نہ دو، یہیں رکھ لو، اور جو مکہ والوں سے رقم ملنی تھی تم اسی رقم میں سے وہ رقم ان کو دے دو، تو معاملہ برابر ہو جائے گا۔ یہ ایک مسئلہ تھا۔ اور دوسرا اس کا جو معنی لیا جاتا ہے، یہ دوسرا جو اس کا مطلب بیان کیا جاتا ہے وہ یہ تھا کہ وہاں سے جن سے یعنی دوسری صورت کے کفار سے مسلمانوں کے جو تعلقات تھے ان کے علاقوں سے بھی بہت سارے لوگ اسلام قبول کر کے یہاں آ گئے تھے مدینہ میں، تو ان کی کافر بیویاں وہاں رہ گئی تھیں۔ اسی طرح بعض عورتیں بھی مسلمان ہو کر ہجرت کرائی تھیں اور ان کے کافر شوہر وہاں رہ گئے تھے، تو ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ دار الاسلام ہی میں عدل کا بدلہ چکا دیا جائے، جب کفار سے کوئی مہر واپس نہیں ملنا تو انہیں بھی کوئی مہر واپس نہ کیا جائے، اور اگر پھر بھی رقم برابر نہ ہو کہ زیادہ رقم دینا پڑ رہی ہو یا مدینہ میں لوگوں کو، تو پھر مال غنیمت سے اس رقم کو ادا کر دیا جائے۔ آپ دیکھیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مہر کا کتنا زیادہ ذکر کیا گیا ہے، اور ایون اگر کافر بیویاں بھی ہیں، یعنی ایک شخص جو ہے اسلام قبول کر لیتا ہے اور اس نے کفر کے زمانے میں کسی عورت سے نکاح کیا تھا، تو اس صورت میں اگر وہ بیوی کو چھوڑتا ہے تب بھی اس کو مہر دینا پڑے گا چاہے وہ کفر کی حالت ہی میں کیا گیا نکاح کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح سے مہر کس طرح سے حق ہے بیوی کا، اور آج آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں اس کا کیا حال ہے اور کس طرح سے ہم نے اس کو بنا کر رکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر اس مہر کے لین دین کی بات کی گئی ہے، اور ایون اگر وہ مہر ادا نہیں ہو سکتا ہے تو پھر مال غنیمت میں سے ادا کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر وہ اصل جو بیعت کے الفاظ ہیں وہ آ رہے ہیں، اور یہ بہت ہی اہم ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم بہت زیادہ غور سے سنیں، اور یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اہمیت رکھتی ہے کہ اسلام جو معاشرہ ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، جو سوسائٹی اسلام بلڈ کرنا چاہتا ہے، وہ سوسائٹی کے جو رہنے والے ہیں افراد، اور وہ افراد میں دراصل مرد اور عورت، مرد اور خواتین دونوں آتی ہیں۔ عورت کی حیثیت اسلام میں دراصل ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، یقین جانیے۔ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ہوا اور پانی ضروری ہے انسان کے لیے، تو جیسے ہوا کے بغیر گزارا نہیں ہے جس میں آکسیجن ہوتی ہے، اور پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے، اسی سے زندگی ہے، لائف ہے۔ اسی طرح سے ہم مرد اور عورت کو اس طرح سے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے ہوا اور پانی لازم و ملزم ہے زندگی کے لیے، اسی طرح سے ایک اچھے معاشرے کے لیے، صالح معاشرے کے لیے عورت اور مرد کا ساتھ میں شامل ہونا ضروری ہے۔ بغیر مردوں کے کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور نہ بغیر عورتوں کے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن میں ہر جگہ کوئی لمحہ، کوئی پیج ایسا نہیں چھوڑا گیا جہاں پر خواتین کا ذکر نہ ہو۔ پوری پوری صورت یا تو خواتین کے لیے ہے، یا صورتوں میں احکامات خواتین کے لیے ہیں، اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی خواتین کو اسلامی معاشرے میں پیچھے نہیں ڈالا گیا، پس پشت نہیں ڈالا کیا گیا ان کو، نہ رکھا پس پشت نہیں رکھا گیا ان کو، بلکہ خواتین بھی ہر معاملات میں پیش پیش تھیں، کیونکہ خواتین کے بغیر زندگی ہے ہی نہیں۔ آج جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یا جیتے ہیں یا جی رہے ہیں، اس معاشرے میں کیا کیا گیا کہ خواتین کو کاٹ کر ایک طرف پھینک دیا گیا، اور خواتین کے تعلق سے یہ باتیں مشہور کر دی گئیں کہ بس خواتین کا کام ہے چولہا چکی، یا پھر یہ اپنے ہی گھریلو معاملات میں لگے رہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب تک کہ خواتین کے اندر تعلیم عام نہیں ہوگی، خواتین خود اس بات کو نہیں سمجھیں گی کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے، ان کا کیا منصب ہے، اور وہ کس قدر اہمیت رکھتی ہیں معاشرے میں، معاشرے کو بلڈ کرنے میں، تو اس کے لیے پھر جب ان کو احساس ہوگا کہ اچھا خواتین کی تو اتنی اہمیت ہے، تو انہیں تو ہر معاملے میں آگے آگے اور پیش پیش ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں جہاں نہیں آگے جانا ہے، جہاں نہیں پیش پیش ہونا ہے، وہاں تو ہم پھلانگ مار کر چلے جاتے ہیں، حدود بھی پھلانگ لیتے ہیں، اور اتنی لمبی جست لگاتے ہیں کہ بعض اوقات گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور گر بھی جاتے ہیں بہت بری طرح ٹوٹ پھوٹ بھی ہوتی ہے۔ فیشن، بے حیائی، بے پردگی، مردوں سے آگے نکل جانا، مردوں کے ساتھ کمپٹیشن، مردوں کے ساتھ ریس، اس میں تو خواتین آگے نکل گئیں، اس میں ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ بے حیائی میں خواتین کو سب سے آگے لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ ایڈورٹائزمنٹ ہے یا شوبز سے تعلق ہے، اس میں تو خواتین کو پیش پیش رکھیں گے۔ لیکن جہاں ہونا چاہیے خواتین کو آگے آگے تعلیم میں، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، یا مشورے کی بات ہو یا دین کی کوئی بات ہو یا کوئی اہم کام ہو، ان سب میں خواتین کو پیچھے ڈال دیا جاتا ہے. جبکہ اسلام جو سوسائٹی، جو معاشرہ ڈیولپ کرنا چاہتا ہے اور جس معاشرے کی تعمیر جیسی تعمیر چاہتا ہے اسلام، اس میں خواتین پیش پیش ہوتی ہیں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سفر میں ازواج مطہرات ہوا کرتی تھی، ایون جہاد کی جو مہم درپیش ہوتی تھی اس میں بھی کچھ خواتین ضرور ساتھ میں ہوتی تھیں. کبھی مرہم پٹی کر دیتی تھیں، کبھی ان کی ہمت بندھاتی تھیں، کبھی کھانا بنانے کے لیے، کبھی کسی اور چیز کے لیے. تو خواتین ہمیشہ آگے آگے پیش پیش رہیں. پھر ایون علم کے بھی معاملے میں آپ دیکھنے کہ خواتین کس طرح سے آگے رہیں. اور کیوں، یہ ایک پوری کی پوری صورت خواتین کے بارے میں. آپ دیکھیں کہ اسپیشل ان خواتین کے بارے میں کیا ان کا، آپ سوچیں کہ کتنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہوگا. جو خواتین ہجرت کر کے آ رہی تھی وہاں سے، تو خواتین دراصل معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتی ہیں جس پر معاشرہ کھڑا ہو سکتا ہے. ریڑھ کی ہڈی کیا کرتی ہے؟ ہمارے جسم کو کھڑا رکھنے میں اور چلنے پھرنے میں سپورٹ کرتی ہے نا. مین ہمارے جسم میں ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر وہی تھوڑی سی بینڈ ہو جائے، اس میں پرابلم آ جائے، تو آپ دیکھیں کہ انسان چل پھر نہیں سکتا، معذور ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے معاشرے میں خواتین کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے. کہ اگر خواتین درست ہیں تو پورا معاشرہ درست ہے، اور اگر خواتین ہی درست نہیں ہے، ان کی سوچ صحیح نہیں ہے، تو پورا معاشرہ بگڑ سکتا ہے. پھر اس لیے آپ دیکھیں کہ کتنا ضروری تھا کہ ان عورتوں کا امتحان لیا جائے کہ کس لیے آئی ہیں. کوئی دنیاوی غرض کے لیے تو نہیں آئیں، کوئی چھپی دوستیوں کو نبھانے کے لیے تو نہیں آئیں، اپنے شوہر سے لڑ جھگڑ کر تو نہیں آئیں، اپنی گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے تو نہیں آئیں. نہیں، کیونکہ یہ خواتین جو آ رہی تھی اس پر، اسی انہی پر مدینہ کی سوسائٹی کا انحصار تھا. کیونکہ خواتین ہی تو معاشرہ بناتی ہیں نا. اور پھر خواتین کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ان سے کیسے عہد لیا گیا کہ جو برائیاں خواتین میں پائی جاتی ہیں ان سب کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. اور یہ عہد کو ہم غور سے پڑھیں، اور اگر آپ لوگوں نے سیرت پڑھی تو آپ کو یاد ہوگا وہاں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت عقبہ جب ہوئی تھی، ثانیہ، بیت عقبہ ثانی، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے جو عہد لیا تھا وہ سیم یہی عہد تھا، چند چیزوں کو چھوڑ کر سیم یہی عہد تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مردوں سے عہد لیتے تو ان میں یہ دو تین باتیں نہیں ہوتی تھی جس میں آئیں، دو تین باتیں ہیں جو کہ خواتین سے خاص طور سے ریلیٹڈ ہیں، اس پر ہم غور کریں اور دیکھیں. ذرا الرٹ ہو جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو. یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر بیعت کا ذکر ہے، یبایع نکا. اور یہ بیعت کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ بیعت دو لوگوں سے ہوتی ہے. اور جو مردوں سے بیعت ہوا کرتی تھی اس میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کرتے تھے، لیکن عورتوں سے کبھی آپ نے ہاتھ نہیں ملایا. عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہت ہی مشہور روایت ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی نامحرم عورت سے ہاتھ ٹچ نہیں کیا. تو آپ عورتوں سے کبھی بھی بیعت لیتے وقت ان سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، بس صرف زبانی کلامی بیعت ہوا کرتی تھی. اب یہ جو بیعت کا معاملہ ہے، بیعت ایکچولی وہی وعدہ ہوتا ہے، ایک طرح سے عہد ہوتا ہے جو کہ نبھانا ہوتا ہے اور اس کو ادا کرنا ہوتا ہے، اس کی پابندی کرنی پڑتی ہے. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ جو منافقین کی صفات بتائی گئی ہیں کہ جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی کریں، یا جب عہد کریں تو عہد کو توڑ دیں. تو اسی طرح سے یہاں پر مسلمان عورتوں سے بیعت لی گئی، اور دیکھا جائے تو یہ اس میں ہم سب شامل ہیں، یعنی اس میں ان کے بحاف میں دراصل ہم نے بھی یہ عہد کیا اور ہم نے بھی یہ عہد لیا. تو کیا عہد ہے؟ کہ بیعت کرنے کے لیے آئے تو ان سے کیا بیعت لو، یا کیا عہد کرو ان سے کہ سب سے پہلے بات اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی. آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ شرک کہاں پایا جاتا ہے؟ ہم خواتین میں پایا جاتا ہے نا. ذرا سا اگر اولاد نہ ہو تو سب سے پہلے کہاں جاتی ہیں اور کون جاتے ہیں؟ خواتین ہی جاتی ہیں نا، مرد تو کبھی نہیں جاتے. مرد حضرات کبھی اس معاملے میں آگے اور پیش پیش نہیں ہوتے ہیں، خواتین سب سے پہلے درگاہوں کے چکر میں، پیر و مریدوں کے چکر میں پڑ کر زبردستی اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کی بھی زندگی خراب کرتی ہیں، عقیدہ بگاڑ دیتی ہیں، خود کا عقیدہ بھی خراب کر لیتی ہیں۔ یہ جو منتیں ماننا ہے، نظریں چڑھانا ہے، قبروں پر، مزاروں پر جا کر چادریں چڑھانا کہ اچھا بیٹا ہوا تو میں یہ چادر چڑھاؤں گی، اور ایسا ہوا تو ایسا کروں گی، یا فلاں پیر یا فلاں اس کے آستانے پر دھاگا باندھوں گی، پتہ نہیں کیا کیا ہوتی ہیں منتیں اور مرادیں۔ تو سب سے زیادہ شرک اگر آتا ہے تو وہ خواتین ہی میں آتا ہے، اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں آتا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلا ہی ان سے جو وعدہ لیا گیا یا عہد لیا گیا وہ کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، چوری نہ کریں گی۔ اب یہاں پر چوری نہ کریں گی، یہ بھی آپ دیکھیں کہ ابھی کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، اتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے، یقین جانیے جب یہ واقعہ پتہ چلا تھا تو اندر سے دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ کسی شہر کی بات ہے، کسی شہر میں یہ بات ہوئی کہ کچھ مسلمان خواتین جب خریداری کرنے گئیں عید کے موقع پر، ظاہر سی بات ہے عید پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ کو تو معلوم ہے، ایون کہا جاتا ہے کہ لائنیں لگتی ہیں دکانوں میں، اتنا زیادہ رش ہوتا ہے، پتہ نہیں لوگ کیوں رمضان میں آخر میں شاپنگ کرتے ہیں۔ تو بہرحال کچھ لوگوں سے پتہ چلا کہ دکان والوں نے جو خواتین تھی، برقعے والی خواتین تھی، ان سے کہا کہ آپ اندر نہ آئیں، آپ باہر ہی کھڑے رہیں، جو آپ کو بتانا ہوگا ہم بتا دیں گے، اور گن کر ڈریس بتا رہے تھے اور گن کر ان سے واپس لے رہے تھے، یعنی کاؤنٹ کر کے۔ تو خواتین نے کمپلین کی کہ بھائی کیوں ہمارے ساتھ ایسا کیوں سلوک کیا جا رہا ہے، ہم کو دیکھنے دو ڈریسز، ہم اپنی مرضی سے دیکھ کر پسند کریں گے۔ تو دکانداروں نے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم، آپ تو نہیں کرتی ہوں گے، لیکن ہمارے پاس سے کئی ایسے جب ہم ڈریسز بتاتے ہیں تو روزانہ جب ہم کاؤنٹ کرتے ہیں واپسی پر تو ہمارے 5-6 ڈریس غائب ہوتے ہیں۔ تو بعض برقع پہن کر آنے والی عورتیں ایک ایک ڈریس اس میں دبا لیتی ہیں، چھپا لیتی ہیں، یعنی چوری کر کے چلی جاتی ہیں۔ استغفر اللہ، اتنا دکھ ہوا سن کر، یقین جانیے شرم سے پانی طبیعت ہو گئی تھی کہ یہ مسلمان عورتوں کا کام رہ گیا ہے کہ مسلمان عورتیں اس لیے جاتی ہیں دکانوں پر چوری کرنے کے لیے، استغفر اللہ۔ اور ہو سکتا اس میں مسلمان رہتی بھی نہ ہوں، ہو سکتا نان مسلم بھی ہوں یا برقعے کا فائدہ اٹھا کے اس طرح کے کام کرتی ہوں، کوئی اور بھی عورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال نام تو مسلمانوں کا بدنام ہو رہا ہے نا، آپ بتائیں۔ اسی لیے، اور دیکھیں کہ زیادہ تر چوری کہاں ہوتی ہے، ہسبینڈ کے مال میں ہوتی ہے۔ بہت ساری خواتین کو عادت ہوتی ہے کہ ہسبینڈ سے بغیر پوچھے ان کے جیب سے یا ان کے جو بھی پیسے جمع ہوتے ہیں اس میں سے نکال لیتی ہیں۔ یہ بات بالکل بہت زیادہ غلط ہے، ہم سب خواتین کو اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہسبینڈ کا جو مال ہے وہ بھی ہمارے پاس امانت ہے، ان سے پوچھے بغیر ہم نہیں لے سکتے۔ بس ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا فتح مکہ کے موقع پر ہند آئی تھی نا ابو سفیان کی بیوی، ہند بن عتبہ، تو وہ آئیں، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان ذرا بخیل آدمی ہے، کیا میرے اوپر اس میں کوئی گناہ ہے کہ میں اپنی اور اپنے بچوں کی ضروریات کے لیے ان سے پوچھے بغیر ان کے مال میں سے کچھ لے لیا کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر بس معروف کی حد تک، یعنی بس اتنا مال لے لو جو فی الواقع جائز ضروریات کے لیے کافی ہو۔ یہ ابن عربی میں یہ بات بیان کی گئی ہے، احکام القرآن۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جائز ضروریات کے لیے جو مال شوہر کے اس میں سے لیا جا سکتا ہے، جو کھانے وغیرہ کے لیے، کھانے پینے کے لیے، ادر وائز ویسے بھی یعنی اور اس بیکار کے کاموں کے لیے ہسبینڈ کے مال سے پیسے لینا اس طرح سے جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو چار گناہ ہیں وہ ایسے ہیں اصل میں جو کہ اکثر پائے جاتے ہیں شرک کے علاوہ، اور اس کے اوپر حد لگتی ہے، یعنی صرف شرک ایک ایسا گناہ ہے جس پر حد نہیں لگتی، اس کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ وعید سنائی گئی ہے، کتنی خطرناک وعید سنائی گئی ہے کہ جو شرک کر کے آئے گا تو اس، یعنی اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ باقی سارے گناہ معاف فرما دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو دنیا میں اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، اس کی سزا آخرت میں ہوگی، لیکن باقی کے جو چار گناہ ہیں اس کی سزا دنیا میں ہے، اور اس پر حد لگتی ہے۔ اور اس وقت عرب کے معاشرے میں اس کا عام رواج تھا، جیسے وہ لوگ قتل کر دیتے تھے، یعنی لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے، بہتان لگاتے تھے، پھر چوری کرنا، یہ سارے کام۔ تو یہاں پر ہسبینڈ کے مال سے بھی کوئی چیز نکالنا یا پیسہ نکالنا یہ بھی جائز نہیں ہے، الا یہ کہ ضرورت ہو اور شوہر بخیل ہو، ادروائز اگر شوہر دینے والے ہوں تو بغیر پوچھے ان کے مال سے کوئی چیز نہیں نکالی جا سکتی شوہر کے مال سے۔ تو چوری نہ کریں گی، پھر ہے زنا نہ کریں گی، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی۔ زنا بھی اس وقت عام تھا، اور اس پر بھی ہم سب جانتے کہ حد ہے، تو یہ اس پر بیعت لی گئی کہ زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی۔ ہم سب جانتے کہ اس وقت تو یہ بہت عام بات تھی کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یا تو فقر و فاقہ کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے کر دیتے تھے، لڑکیوں کو مار دیتے تھے، یا پھر ان کی شادی بیاہ یا ان کو یہ لگتا تھا کہ داماد کی وجہ سے ہمیں دبنا پڑے گا، لہٰذا اس بنا پر لڑکیوں کو مار دیتے تھے۔ اور یہ صورتیں آپ دیکھیں آج بھی جاری ہے، اس وقت بھی زندہ لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، آج اسقاط حمل کروا کے کیا جا رہا ہے، سیم چیز جاری ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جب آپ شعوری طور سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ جو اسلام کو ماننے والا، اسلام کو جاننے والا اور اسلام پر عمل کرنے والا ہو اور پھر بھی وہ ابارشن کروائے، یا لڑکی ہے تو سوچ کے ابارشن کروا لے، تو آپ دیکھیں کہ اس نے تو وہ بیعت کو توڑ دیا نا، سمجھے، جو اللہ کے رسول سے اس نے عہد کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول سے، تو وہ عہد کو اس نے توڑ دیا۔ تو لہٰذا زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی۔ تو اس بہتان کی کئی صورتیں ہیں، ہم سب جانتے نا کہ کوئی عورت کسی عورت پر الزام لگا دے کہ فلاں کے فلاں سے تعلقات ہے، تو یہ بہتان ہے، اور ہمارے یہاں پر اس کو تہمت کہتے ہیں۔ پھر ایک صورت یہ ہو سکتی کہ خود تو، یعنی اس نے بچہ کسی اور کا ہو اور اس کو اپنے شوہر کے نام سے منسوب کر دے، یعنی بچہ کسی اور کا ہے اور شوہر سے کہے کہ یہ تمہارا ہی بچہ ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے الزام ہوا۔ تو یہ دو صورتیں ہیں بہتان کی، یہ آپ لوگ یاد رکھیں کہ ایک یہ کہ کوئی عورت دوسری عورتوں پر غیر مردوں سے آشنائی کی تہمتیں لگائے، اور اس طرح کے قصے لوگوں میں پھیلائے، کیونکہ عورتوں میں خاص طور سے ان باتوں کا رجحان بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور عورتوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ وہ اس طرح کے چرچے بہت زیادہ کرتی ہیں۔ اور دوسرا معنی ہے کہ ایک عورت بچے تو کسی اور کا جنے اور شوہر کو یقین دلائے کہ یہ تیرا ہی ہے۔ ابو ہریرہ کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے جو کہ ابو داؤد میں ہے، کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو عورت کسی خاندان میں کوئی ایسا بچہ گھسا لائے جو اس خاندان کا نہیں ہے، اس کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں، اور اللہ اسے کبھی جنت میں داخل نہ کرے گا۔ پھر آگے جو فرمایا، اور کسی نیک امر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں گی تو آپ ان سے بیعت کر لیجئے۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں اسکالرز نے بہت کچھ لکھا ہے کہ اگر کسی کی اطاعت جائز ہی ہوتی بغیر کسی شرط کے ساتھ تو یہاں پر اللہ کے رسول کے ساتھ جائز ہوتی، لیکن یہاں پر اللہ تعالی نے قرآن میں اس لفظ کو لا کر ہمیشہ کے لیے بات بتا دی قیامت کے لیے، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری بھی معروف میں جائز ہے، تو کسی اور امیر کی، کسی حکمراں کی، کسی خلیفہ کی غیر معروف میں اطاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس سے دو بہت ہی قانونی نکات ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر بھی اطاعت فی المعروف کی قید لگائی گئی ہے، حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں تھا نا، کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کسی نافرمانی کا حکم دیں گے، کوئی منکر کام کا حکم دے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر کہا گیا کہ معروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کرے گی۔ تو اطاعت اگر کرنی ہے تو معروف میں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر نکل کر کسی کی بھی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول کے ساتھ اطاعت معروف کی شرط سے مشروط ہے، یعنی معروف میں ہی اطاعت کی جائے گی، تو پھر دوسرے لوگوں کا کہاں یہ مقام ہو سکتا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے بغیر کسی شرط کے ساتھ؟ اور پھر ایک اور ہمیں مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لا طاعت فی معصیت اللہ انما طاعت فی المعروف، اللہ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے، اطاعت صرف معروف میں ہے۔ اس بنا پر اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ چاہے کوئی وہ حکمراں ہوں، کوئی لیڈر ہو، کوئی رہنما ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں یا کوئی دنیا میں بھی کوئی منکر کاموں کے لیے حکم دیتا ہے تو وہ کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ اس کا حکم نہیں مانیں گے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، چاہے مسلمانوں کا خلیفہ کہے۔ اب یہاں پر یہ خواتین سے عہد تھا جو اہم باتیں لی گئی تھی، اور آپ دیکھیں کہ عہد کو نبھانا ضروری ہے، اور یہ عہد ہمیشہ دو لوگوں کے درمیان ہوتا تھا۔ دیکھا جائے تو یہ اللہ کے رسول کو اس وقت کہا گیا تھا کہ آپ ان سے عہد لیں، لیکن ایکچولی یہ اللہ اور اس کے بندوں میں، یعنی خواتین میں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ عہد تھا، اور خواتین نے اس وقت یہ عہد کیا تھا کہ وہ یہ سارے کام نہیں کریں گی۔ تو جب خواتین یہ عہد کر لیتی سمجھے کہ ان کا امتحان مکمل ہو جاتا، اور پھر ان کو مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دی جاتی تھی۔ تو یہ ساری جو عہد ہے، یہ وعدہ ہے، یا امانت ہے، یا قسم ہے، یا حلف ہے، یا بیعت ہے، یا میثاق ہے، ان سب کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اور یقین جانیے کہ کسی بھی قوم میں جب ترقی آتی ہے یا ان کے اندر کوئی اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں تو شروعات اس کی خواتین ہی سے ہوتی ہیں۔ اسی لیے کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ آج ماؤں کی گودیں یا ان کی کوکھ بانجھ ہو گئی ہے، آج ویسے لوگ، ویسے نوجوان پیدا نہیں ہو رہے، ویسے جنریشن نہیں آ رہی ہے جیسے کہ ہونا چاہیے، اور اسی لیے خواتین کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں جب ماں اگر صحیح ہوگی، ماں جھوٹ نہیں بولتی ہو، ماں اس طرح کے الزامات نہ لگاتی ہو، ماں اس طرح کے کام نہ کرتی ہو، تو بچوں میں بھی سیم وہی عادتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ اور خواتین ہمارے معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتی ہیں، یہ بات کو آپ سمجھیں۔ تو خواتین کا دینی تعلیم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ خواتین اگر دین کی تعلیم حاصل کریں گی تبھی پورے گھر میں دین آئے گا اور یہ پھر سارے نیک کام عام ہوں گے۔ تو عہد کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اور بخاری کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ام عطیہ کہتی ہیں کہ عورتوں کی یہ بیعت اور گفتگو کلام کے ذریعے ہوئی تھی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں ہوئی تھی، اور فتح مکہ میں بھی عورتوں سے بیعت لی گئی تھی، وہاں پر بھی عمر رضی اللہ عنہ بھی عورتوں سے بیعت لے رہے تھے، لیکن صرف عورتوں سے بیعت میں جہاد کی بات نہیں تھی، باقی ساری دوسری باتیں تھیں۔ تو لہٰذا بہتان تو کسی پر لگانا ہی نہیں ہے، نہ کسی پر زنا کا الزام لگانا ہے، نہ کسی پر جو مرد سے کسی کی آشنائی ہے تو نہ وہ الزام لگانا ہے۔ پہلی بات تو برائی کو دیکھ کر ہم خاموش بیٹھ جائیں، اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ خواتین میں اصل میں یہ عادتیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، سورہ نور میں ہم نے اس کو تفصیل سے پڑھا تھا کہ ذرا سی ایک زبان سے ایک بات نکلتی ہے اور وہ بات پھیلتے پھیلتے کہاں تک چلی جاتی ہے، اور اس کی بنا پر کیا کچھ واقعات نہیں ہو جاتے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کچھ علاقوں میں کاروکاری کی رسم ہے، یا اس طرح سے دوسروں پر الزام لگانے کی وجہ سے قتل و خون بھی ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے الزامات نہ لگائیں، اور خواتین کو خاص طور سے اس سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ خاص طور سے خواتین کا اس میں ذکر ہے۔ آخری آیت دیکھ لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے ایمان لانے والو، ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور وہ تو آخرت سے ایسے ہی مایوس ہیں جیسے کافر اہل قبور سے مایوس ہیں۔ اب یہاں پر بات یہ کی گئی ہے کہ دو اس کے معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ کافروں کا نہ آخرت پر ایمان ہے، نہ ہی قبروں سے مردوں کے دوبارہ جی اٹھنے پر، کیونکہ جو کفار تھے وہ تو آخرت کی جزا اور سزا کے قائل ہی نہیں تھے، اور وہ توقع بھی نہیں رکھتے تھے کہ اچھا دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو ان کو اس کی توقع تھی نہیں کہ مردے قبر سے اٹھ سکیں گے، یعنی پھر وہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ اچھا اب یہ مردے قبر سے اٹھ ہی نہیں سکیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ جو کافر قبروں میں پہنچ چکے ہیں اور ان کے سامنے یہ حقیقت آ چکی ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سے حساب کتاب لے گا، اور اب وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور مہربانی سے ایسے ہی مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ یہ کافر آخرت کے قیام سے مایوس ہیں، تو دونوں بھی معنی درست ہیں۔ تو یہاں پر اس کا کچھ اور مطلب ہمیں نہیں لینا چاہیے، اس کا جو واضح اور صاف مطلب یہ ہے کہ جیسے کفار مکہ کا یہ تصور تھا کہ آخرت قائم ہی نہیں ہوگی، یا دوبارہ ہم کو جی کر اٹھنا ہی نہیں پڑے گا، مردے دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، تو ان کو معلوم تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کام، وہ اس پر یقین رکھتے تھے۔ اور دوسرا کام یہ ہو سکتا ہے، دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے اب جو کافر قبر میں جا چکے ہیں، اب ان کو اپنا انجام خود معلوم ہو چکا ہے، اور اب ان کو معلوم ہے کہ اب ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اب ہم مر چکے ہیں، ہم اب ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ تو آخرت سے ایسے ہی مایوس ہیں جیسے کافر اہل قبور سے مایوس ہیں۔ تو ان سے مراد دراصل، کچھ نے اس کو یہود کہا ہے، کچھ نے منافقین، اور کچھ نے کافر مراد لیے ہیں۔ تو کافر ہی ہو سکتے ہیں، یہ قول زیادہ صحیح لگتا ہے، کیونکہ اس میں یہود و منافقین بھی آ جاتے ہیں اور سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ تو یہ سب لوگ دراصل اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہیں، یہود تو ہیں ہی ہیں، اور جو کفار ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہیں۔ تو یہود کا بھی دیکھا جائے، آخرت پر ان کا یقین نکل ہی چکا تھا، حالانکہ ہو سکتا ہے زبان سے تو وہ کہتے ہوں آخرت کا، لیکن ایکچولی وہ زبان سے کہتے تھے کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ان کا عمل ندارد تھا اس پر، اور آخرت کے لیے کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ تو دیکھا جائے تو آخرت سے مایوس ہو چکے تھے وہ، یعنی ان کو آخرت کے بارے میں کوئی امید، کوئی یقین ہی نہیں تھا۔ یا پھر یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو قبروں کے اندر کافر ہیں، ان کو ان کا انجام معلوم ہو چکا، اور اب ان کو معلوم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے، لہٰذا وہ اس سے مایوس ہیں۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں خواتین کی بیعت کا ذکر تھا، اور اللہ کے رسول نے ہر دفعہ خواتین کا اسپیشل انتظام کیا، جیسے کہ آپ سے اسپیشل خواتین کو الگ سے اپنے دن مخصوص کر رکھا تھا، آپ ان کو آ کر تعلیم دیا کرتے تھے۔ پھر عید کی نماز کے لیے ہمیں پتہ چلتا ہے، کئی صحابہ سے یہ بات مروی ہے، کہ عید کے دن آپ نے صفیں چیرتے ہوئے آپ لوگوں سے آگے بڑھے اور عورتوں کے پاس آئے، بلال رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور ان کے سامنے یہ بیعت والی پوری آیت پڑھی، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد عورتوں سے پوچھا کیا ان شرطوں پر قائم ہوتی ہو؟ ایک عورت کے سوا کسی نے کوئی جواب نہ دیا، یعنی وہ شرما گئی۔ اور جو اسما بنت یزید تھی انہوں نے کہا کہ یار ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے ان سے کہا کہ وہ صدقہ کریں، بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا بچھا دیا اور وہ چھلے اور انگوٹھیاں بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگی۔ یہ بخاری ہی کی حدیث میں جو ڈیٹیل ہمیں پتہ چلتی ہے، ام عطیہ بھی تھیں اور اسما بنت یزید بھی تھیں، بہت ساری صحابیہ تھیں جو کہ اس بیعت میں شریک تھیں۔ جو اللہ کے رسول نے عید کے خطبے کے موقع پر یہ آیت پڑھ کر سنائی تھی. تو ہم بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کی پابندی کرنے والا بنائے جن جن باتوں کا اس میں عہد لیا گیا ہے, جسے کرنے کا کہا گیا اور جسے رکنے کے لیے کہا گیا, ان سب کو ہم صحیح طریقے سے کرنے والے بنیں تاکہ آخرت میں ہم اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب ہو سکیں انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.